السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غامدی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیر۔ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے عظیم مفکر اور شاعر مشرق علامہ اقبال پر۔ احمد عظیم قاسمی کہتے ہیں کہ ہر شاعر کا ایک منشور ہوتا ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم غامدی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال کا منشور کیا تھا اور کیا آج کا پاکستان ان کے منشور کے مطابق ہے۔ تو حسب معمول ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
اور شامل گفتگو ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ آج ملک اسلم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ غامدی صاحب، علامہ اقبال کا یہ بھی شعر ہے کہ سو سو امیدیں بنتی ہیں ایک ایک نگاہ پر، ہم کو نہ پیار سے کبھی دیکھا کرے کوئی۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ اقبال کے اندر کی کیفیت اور باہر کے حالات میں ایسا کیا فرق تھا کہ جو انہوں نے خیر بات کہہ دیا اس قسم کی شاعری کو؟
یہ ہر شخص کی شخصیت کے اندر ایک جہان چھپا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کا ظہور پہلے ہی مرحلے میں ہو جائے۔ اقبال شاعر تھے، یہ ان کی ایک حیثیت ہے، وہ ایک بڑے مفکر ہیں، ان کا وسیع مطالعہ ہے، وہ ہماری تاریخ سے، ہمارے قدیم ادب سے، بالخصوص فارسی ادب سے، عربی ادب سے واقف ہیں، مذہبی تاریخ پر بھی ان کی اچھی نظر ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کہاں سے شروع ہوا، کس طرح ہندوستان میں آیا، اس میں کیا اثرات آئے، تصوف ان کا موضوع رہا ہے، یعنی ان کے ہاں جو مقالہ لکھا انہوں نے جس پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہے، اس میں انہوں نے اسی نوعیت کے افکار جس طرح ایران میں نشو و نما پاتے رہے ان کا تجزیہ کیا ہے۔ تو ہر شخص کا جو یہ ذہنی پس منظر ہے، یہ اس کی شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک شاعر نہیں تھے، اگر وہ صرف ایک شاعر ہوتے تو یہی گلو بلبل کی داستان جاری رہتی۔ داغ کے شاگرد تھے وہ، داغ کی شاعری سے ہم واقف ہیں کہ ان کا لب و لہجہ کیا تھا، اسلوب کیا تھا، اور انہوں نے شروع شروع میں اس پر بڑے فخر کا اظہار بھی کیا، یہ کہا کہ داغ کے شاگردی پر مجھے ایسا ہی فخر ہے جس طرح کہ کسی شاگرد کو ہونا چاہیے۔ داغ کا مرثیہ بہت غیر معمولی انہوں نے لکھا، اسی طرح غالب کی فکر سے بھی وہ متاثر ہوئے، غالب کے بارے میں بھی ان کی بڑی غیر معمولی نظم ہے مانگے درا میں۔ تو یہ ایک شخص کا شخصی سفر ہے، یعنی اس کی شخصیت کس طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے۔ اندر کا مفکر آہستہ آہستہ غلبہ پاتا چلا گیا ہے۔ اب اس کے بعد دو صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک تو صورت یہ تھی کہ وہ سرتاسر ایک مفکر ہو کے رہ جاتے، شاعری کو بالکل خیر بات کہہ دیتے، لیکن ایک عظیم معجزہ نمودار ہوا، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنی اسی شاعرانہ صلاحیت کو اتنے غیر معمولی طریقے سے اسی فکر کے ابلاغ کے لیے استعمال کیا کہ وہ بجائے خود دنیا کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ بن گیا۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کی ادبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو چند لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جنہوں نے شعر کی شعریت کو برقرار رکھ کے اس میں اپنے فکر کو سمو دیا۔
مطلب فلسفی پڑھنے میں تو ورنہ واقعی میں بچوں کو، نوجوانوں کو بڑے بورنگ لگتے ہیں، لیکن اقبال کو پڑھنا از اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کرتے کیا ہے۔ دیکھیے شاعری کیا ہے، میرے اندر جو جمالیات کا احساس ہے، میں جب پوری شدت کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہوں اور اس کے لیے جو فارم بناتا ہوں یا جو ڈھانچہ اختیار کرتا ہوں، وہ بھی جمالیاتی احساس کے ساتھ کرتا ہوں، تو شاعری ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر نثر میں بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی اچھی نثر لکھنے والا ہو، جیسے ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر ہے، وہ اگرچہ شاعری تو نہیں ہے، لیکن آج بھی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نثر میں شاعری ہوئی ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک شخص کے اندر ابلاغ کی کتنی غیر معمولی صلاحیت ہے کہ اس نے فکر کو لیا، فکر جو اپنی ذات میں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اس کو آپ شاعری بنا سکیں، اس کو اپنی جمالیاتی احساس کی شدت میں ڈھالا، اور پھر اس کے بعد وہ کچھ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا، جس کو ہم اب شعر اقبال کہتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی تاریخ میں کم لوگ ایسے ملیں گے۔ گوئٹے کو ہم نے پڑھا ہے، فردوسی کو ہم نے پڑھا ہے، رومی کو ہم نے پڑھا ہے، رومی بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی ذیل کے شاعر ہیں، بے مثال شاعر ہیں۔ اسی طرح صوفی شعرا میں جیسے شیخ عطار ہیں یا اور بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے بھی افکار خیالات کو بیان کیا ہے، لیکن جس درجے میں شعریت کو اقبال نے برقرار رکھا ہے، اس کی مثالیں آپ کو کم ملیں گی۔
ہم سب اقبال جو ہیں وہ اسلام کے حوالے سے اجتہادی نقطہ نظر کے حامی نظر آتے ہیں اور تقلیدی نقطہ نظر کو رد کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ صدیوں سے جو زنگ آلود ذہن ہے اسے اجتہادی کنجی سے کھولنا ہوگا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر تقلیدی رویہ درست ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے آباء اجداد کی تقلید کی پیروی کرتے، اسلام کا پرچار نہیں کرتے۔
اگر تقلید شیوا خوب بودے، پیغمبر ہم رہے اجداد رفتے۔ یہ جس آپ نے جو مضمون بیان کیا، جو انہوں نے فارسی میں شعر ادھر سو دیا ہے،
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اجتہادی نقطہ نظر ہے یہ آج کے دور حاضر کے مسائل کے سلسلے میں ہمیں ہماری رہنمائی کس انداز میں کرتا ہے اور ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کے لیے ہم اگر اس کی جانب دیکھتے ہیں تو کیا یہ ایک درست طرز عمل ہے؟
دیکھیے اس کی روح کو دیکھنا چاہیے. اقبال کے ہاں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جس میں آپ محسوس کریں کہ بظاہر ایک نوعیت کا تضاد ہے. مثال کے طور پر جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جدید افکار سے متاثر ہو رہے ہیں
جی.
اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وہ بنیادیں ڈھا دی ہیں جن پر انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے.
جی.
انسانی شخصیت کی تعمیر کے وہ اخلاقی مقاصد جو انسان کو انسان بناتے ہیں وہ اس سے مجروح ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. اچھا اسی طریقے سے جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ تقلید کو چھوڑنے کے نتیجے میں آپ ملت کے نظام کو دھرم برم کر دیں گے تو اس کی تائید میں بھی انہوں نے کچھ اشار کیا. لیکن بحثیت مجموعی ان کا جو میسج ہے وہ کوئی شبہ نہیں کہ اجتہاد اور تحقیق کا میسج ہے. یعنی انہوں نے مسلمان امت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جب تک اپنے افکار کو چیلنج نہیں کریں گے اس وقت تک آپ زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے کھڑے نہیں ہو سکتے. کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز غلط ہوتی ہے لیکن ایک زمانے میں وہ چل جاتی ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک ہمارے ملک کے مذہبی دانشور تھے, مذہبی رہنما تھے, وہ لوگوں سے بیعت لیتے تھے. تو میں نے ان کی خدمت بہت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ یہ جو آپ کا بیعت لینے کا نقطہ نظر ہے یہ غلط تو پہلے بھی تھا اور غلط یہ آج بھی ہے, لیکن 200 سال پہلے اگر آپ اس نقطہ نظر کو پیش کرتے تو چل جاتا, اب یہ چلے گا بھی نہیں. یعنی بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک زمانے میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم بہت گفتگو کرتے رہے خواتین کے بارے میں جو رویے ہیں, آج کے زمانے میں خواتین کے بارے میں جو غلط رویے ہمارے یہاں مذہب کی بنیاد پر اختیار کر لیے گئے ہیں آپ ان کو بیان کریں تو چلیں گے بھی نہیں, لیکن آج سے 100-150 سال پہلے وہ چل بھی جاتے تھے کیونکہ آپ کا بحثیت مجموعی معاشرتی ڈھانچہ اس طرح کا تھا. تو یہی صورتحال کم و بیش مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوئی کہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو چل گئیں اس زمانے میں. اقبال نے یہ توجہ دلائی کہ اب آپ نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں. دنیا مغربی افکار سے اس وقت شدید درجے میں متاثر ہو چکی ہے. مغرب نے علم کی باغ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور ایک پوری دنیا کو انہوں نے تبدیل کر دیا. ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں دنیا میں اب ان کے فکر کی حکومت ہے. اس میں اگر آپ برتری کے مقام پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مذہبی فکر کی جمود کو توڑنا اگر آپ یہ مذہبی فکر اور مذہب کا فرق سمجھ لینا چاہیے. مذہب وہ ہے جو خدا نے دیا.
بالکل
اس میں تو ظاہر ہے کہ نہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے نہ کسی تغیر کی ضرورت ہے. اللہ کے پیغمبر نے ایک بات واضح کر دی.
بالکل
لیکن اس کی روشنی میں جو مذہبی فکر بنتا ہے وہ انسانی عمل ہے. چنانچہ دیکھیے ان کے جو خطبات ہیں ان کا نام کیا ہے, وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجن نہیں کہہ رہے, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام.
یعنی
مسلمانوں کا جو مذہبی فکر ہے ریلیجیس تھاٹ ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ریکنسٹرکٹ ہونا چاہیے. تو یہ میرے نزدیک ان کا ایک بنیادی کنٹریبیوشن ہے. اور میں ان کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو صحیح نہیں سمجھتا, میں اس پہ تنقید بھی کروں گا. لیکن یہ کہ ان کے اندر جو میسج ہے وہ کیا شاندار چیز ہے کہ آپ جب تک اس مذہبی فکر کو ریکنسٹرکشن کے عمل سے نہیں گزاریں گے اس وقت تک آپ جدید دور کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلام کو جدید کرنا چاہتے ہیں, نہیں, وہ اس مذہبی فکر کو جو زنگ آلود ہو چکا ہے جس کے اندر بہت سی خرابیاں اور خامیاں ہیں جو ایک دور میں ایک ڈھانچے میں بدلا ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میرے نزدیک ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن ہم نے اس اقبال کو جو یہ کہتا ہے اس کو کیا ہمیں پاکستان کے وقت کبھی اٹھا کے دیکھا بھی نہیں. یعنی ہم ان کی وہ شاعری پڑھتے ہیں جو ہمارے جذبات کی تسکین کرتی ہے, اس لیے کہ وہ شاعر ہے نا, تو ہمارے احساسات کو تعبیر کرتے ہیں, ہماری تمناؤں کو تعبیر کرتے ہیں, ہماری امنگوں کو تعبیر کرتے ہیں, ہمیں ہماری ماضی کی داستان سناتے ہیں اور بہت خوبصورت اسلوب میں سناتے ہیں. یعنی کوئی چیز ان کو آپ دے دیں تو وہ یہ واقعہ ہے کہ اس کو اٹھائیں گے اور آسمان پر پہنچا دیں گے. اس کے ان کی لفظیات کیا ہے, ان کا اسلوب کیا ہے, وہ اسی چیز کو کس طرح کے ایک شعری سانچے میں ڈھال دیتے ہیں. اپنے اس کمال کی وجہ سے وہ ہمارے دل و دماغ پر حکومت کرتے ہیں. لیکن ان کا اصل میسج جو آپ کو ان کی کتابوں میں بھی ملے گا, شعری کتابوں میں بھی ملے گا, لیکن وہاں ظاہر ہے کہ وہ شاعری کے اسلوب میں ہے، وہ سب سے بڑھ کر ان کی اس ریکنسٹرکشن میں نمودار ہوا، یہ ان کے خطبات کا مجموعہ.
تو ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو ٹوک جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ ہمیں نثر میں ملتا ہے شاعری سے بھی زیادہ.
ہونا بھی وہی چاہیے، اس کی وجہ یہ کہ یہ نثر ہی ہے جس میں آپ افکار کو ان کے استدلال اور پس منظر کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. شاعری تو اس کے لیے موضوع نہیں ہوتی. شاعری میں آپ کیا کرتے ہیں، وہ جو آپ کے نتائج فکر ہیں ان کو آپ اپنے جمالیاتی احساس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو بھی کہنا چاہتا ہے کہتے ہیں.
تو عامر صاحب، نثر میں علامہ اقبال کی سب سے اہم کتاب کون سی ہے؟
یہی ریکنسٹرکشن.
ریکنسٹرکشن
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے جو خطوط ہیں میرا احساس یہ ہے کہ ان کو بھی بہت دقت نظر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ان کے خطوط کے بہت سے مجموعے اب شائع ہو گئے ہیں. پہلا مجموعہ تو وہی تھا جو اقبال نامہ کے نام سے چھپا، اس کے بعد اب کئی والیومز میں، کئی مجلدات میں مجموعے شائع ہوئے ہیں. ان میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بڑے ہی نازک موضوعات پر کلام کیا ہے، اور وہ موضوعات جو آج ہمیں درپیش ہیں ان پر کلام کیا ہے. اس میں انہوں نے اپنا رجحان بھی بیان کیا ہے اور بعض غلط افکار کا تجزیہ بھی کیا ہے. وہ بڑا غیر معمولی ہے، بلکہ میں نے تو دیکھا کہ جو اس وقت اقبال میوزیم ہے لاہور میں، ان کی قیامگاہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اس میں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر آویزاں کی گئی ہے، آپ اس کو دیکھیں. اس میں انہوں نے ایک فہرست بنائی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو کل اسلام کو ریاست سے متعلق کرنا ہے تو ان کی تحقیق کرنی پڑے گی. اور وہ فہرست بہت جامع فہرست ہے، وہ واقعتاً وہ مسائل ہیں جو آج بھی ہمیں درپیش ہیں، لیکن ہم ان کا مواجہ کرنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ اب تو ہمارا عام رویہ یہ ہے کہ چیز کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیجئے. جب وہ کوئی انتظامی مسئلہ بن جائے، جب وہ کوئی ہنگامہ بن جائے، جب لوگوں کے جان و مال کے لیے خطرہ بن جائے، تب ہم آ کے اس پر گفتگو کرتے ہیں. فکری سطح پر بات کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت امت مسلمہ کو درپیش تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس ریاست کا نظم آ جاتا ہے تو جو مذہبی فکر آپ کے پاس موجود ہے اس کا ریاست سے کیا تعلق ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا تو پھر کچھ بڑے نازک مسائل ہیں جو زیر بحث آنے چاہیے. مثلا ریاست کیا یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ پورا کا پورا مذہب آپ کے اوپر نافذ کر دے؟ یہ ایک سوال ہے نا. کیا آپ اس کو اختیار دیں گے؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے اور اس کا ظہور ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو مذہبی حکومتیں قائم ہوئی ہیں اس دور میں، اس صدی میں تین مذہبی حکومتیں قائم ہوئی ہیں. سعودی عرب میں ایک مذہبی حکومت قائم ہوئی، ایران میں ایک مذہبی حکومت قائم ہوئی، افغانستان میں ایک مذہبی حکومت قائم ہوئی. اچھا، تینوں میں ہمارے ہاں جو فکر موجود تھا اس کا ظہور ہوا ہے. مثلا سلفی نقطہ نظر کا ظہور ہوا ہے سعودی عرب میں، اچھا شیعہ نقطہ نظر کا ظہور ہوا ہے ایران میں، اور جو حنفی نقطہ نظر ہے اس کا ظہور ہوا طالبان کی حکومت میں، جو ہمارے ہاں دیوبندی نقطہ نظر میں تبدیل ہو چکا ہوا تھا. تو ایک لحاظ سے امت مسلمہ میں جتنے نقطہ نظر موجود تھے، ریپرزینٹیٹو نقطہ نظر، ان کا ظہور ریاست میں ہوا. اور تینوں جگہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ حکومت میں آئے انہوں نے اصل میں پوری کی پوری انسانی زندگی کو کنٹرول کرنا چاہا ہے. آپ کو اٹھنا کیسے، آپ کو بیٹھنا کیسے، آپ کو گاڑی کیسے چلانی ہے، آپ کو باہر کیسے نکلنا ہے، آپ کو فٹ بال کا میچ کیسے کھیلنا ہے، یعنی ایک ایک چیز آپ کی زیر بحث آ گئی. اقبال نے یہ سوال اٹھا دیا تھا کہ ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ریاست کہاں تک متعلق ہوتی ہے. وہ آپ کے لیے کیا کوئی اخلاقی داروغہ بن سکتی؟ وہ آپ کی اخلاقیات کو کنٹرول کرنے والی کوئی طاقت ہے؟ کیا آپ اپنے جیسے انسانوں کو جو ریاست کے نظم پر چلے جائیں یہ حق دیں گے کہ وہ مذہب کی ایک تعبیر آپ کے اوپر نافذ کر دیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں.
کسی ایک مکتبہ فکر کی،
ہاں وہ ایک مکتبہ فکر ہو، میں کہتا ہوں وہ کسی مکتبہ فکر کی نہ ہو، وہ سب راضی ہوں، پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ ریاست کی جورسڈکشن کیا ہے؟ کیا ریاست آپ کا لباس طے کرے گی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا طے کرے گی، آپ کا گاڑی چلانا طے کرے گی؟ یعنی یہ سب چیزیں بھی ریاست سے متعلق ہیں، یا کوئی خاص چیزیں ہیں جن میں ریاست کو مداخلت کرنی ہے یا بالکل نہیں کرنی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو اقبال نے اٹھا دیے تھے. اور میرا احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعد میں اس کے اوپر بحث کرنا بھی لوگوں نے ضروری نہیں سمجھا.
ابھی تھا بریک کا وقت ہوا ہے، مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے، ان کے منشور کے بارے میں، ان کی نثر، ان کی شاعری کے بارے میں. گاندھی صاحب، علامہ اقبال جو اس وقت مسلمان قوم تھی اس میں بھی ریفارمیشن چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو کن نئی اقدار کو چاہتے تھے کہ لوگ اپنائیں اور کن اقدار کو چاہتے تھے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں؟
بے شمار چیزیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ علم کیا چیز ہے. اس کے معاملے میں ہمارا پہلے جو رویہ رہا وہ زیادہ تر یونانی فکر سے ترتیب پایا. اقبال یہ محسوس کرتے تھے کہ وہ دور گزر گیا، یعنی یہ دور اب ڈیڈکٹیو لاجک کا نہیں ہے، یہ استخراجی منطق کا دور نہیں ہے. کچھ آپ نے مقدمہ پریمسز قائم کر لیے ہیں، ان سے آپ ایک بیرو نتیجہ نکالتے ہیں. دور جدید میں استقرا وجود میں آ چکا ہے، یعنی اب آپ تجربے سے گزرتے ہیں، چیزوں کا مواد اکٹھا کرتے ہیں، بنیادی مقدمات کو خود چھانتے پٹکتے ہیں، چیزوں کی تحقیق تنقید کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے اس رویے کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کی کم و بیش 1000 سال 1200 سال کی تاریخ ساری ملوکیت کی تاریخ، یعنی انہوں نے جس وقت اپنے ہاں ابتدا میں تو ظاہر خلافت راشدہ قائم ہوئی، وہاں تو کسی کی بادشاہت نہیں تھی، لیکن بہت جلد وہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اموی ہوں، عباسی ہوں، عثمانی ہوں یا اندلس کے لوگ ہوں، ہر جگہ آپ یہ دیکھیے کہ ملوکیت قائم۔ انہوں نے ایک موقع کے اوپر یہ بیان کیا نا کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ کا خلاصہ کیا ہے، 3 لفظوں میں انہوں نے اس کو بیان کر دیا کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، یعنی 3 چیزیں ہیں جنہوں نے اصل میں تمہیں کشتہ کر دیا ہے، قتیل بنا دیا ہے، تم مجروح ہوئے اس سے۔ ایک سلطانی ہے، ایک ملائی ہے، ایک پیری ہے۔ سلطانی کیا کرتی ہے؟ وہ سیاسی لحاظ سے محکوم بنا دیتی ہے۔ ملائیت کیا کرتی ہے؟ وہ مذہبی لحاظ سے مقلد بنا دیتی ہے۔ پیری کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کے اخلاص کو زیر بحث لاتی ہے اور وہاں بھی مرید بناتی ہے۔ تو محکوم اور مقلد اور مرید پیدا کریں گے آپ،
وہی سوچنے سمجھنے کی
صلاحیت بالکل ختم ہو گئی، چیزوں کو کوشچن کرنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ میری قوم کے اندر پیدا ہو، یعنی یہ سوال کرے، یہ چیزوں کو زیر بحث لائے، یہ ان پر غور کرے۔ وہ اس سے ڈرتے بھی تھے کہ وہی بات، کہیں یہ آزادی افکار ابلیس کی ایجاد نہ بن جائے۔ ان کو مغرب پر بھی بہت سے اعتراضات تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کا احساس یہ تھا کہ آگے بڑھنا ہوگا۔ پھر دیکھیے انہوں نے بڑی لطیف بحثیں کی، اٹھائی ہیں کم سے کم، کہ کیا ہوگا، یعنی ہمارے ہاں تو ہماری قدیم فقہ میں ایک امام کا تصور ہے، گویا ساری ریاست، سارا نظم ایک امام کے اندر ہے، اور یہ اب کیا ہوگا؟ اب موجودہ زمانے میں تو ایک پارلیمنٹ وجود میں آ جائے گی، جمہوریت کا دور آ گیا ہے، تو اس میں اب ہم کس طرح کریں گے، اجتہاد کیسے کریں گے، کون فائنل اتھارٹی ہوگی، مذہب کے بارے میں کوئی مسئلہ زیر بحث آئے گا تو اس کا کیا فیصلہ کریں گے، یہ ساری بحثیں انہوں نے ریکنسٹیوشن میں اٹھائی۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر ہم غور کر کے دیکھیں کہ آج کے زمانے میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور ان چیزوں کا لحاظ نہیں کیا تو پھر طرز کوہن پلٹ کر بیٹھ جاؤ گے، اور یہ بڑی کٹھن منزل ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم جب زمانہ تبدیلی کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، وقت تبدیلی کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو ریسپونڈ نہیں کرتی تو پھر وہ دنیا میں پچھڑ جاتی ہے۔
آپ نے پہلے بھی کہا کہ ریلیجن آپ کو اگر آپ ایک ہی لحاظ سے اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو آپ کو سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، آپ سوال نہیں کر پاتے۔ جس کے لیے اقبال نے کہا بھی، غلط تو گھوٹ دیا ہے مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ دوسری جانب وہ پرے پرواز پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں مغربی، آپ نے تھوڑی دیر پہلے اہل کلیسا والا شعر بھی سنایا تھا کہ ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ تو اگر اقبال مغربی تعلیم کو بھی دین کے خلاف اور مشرق کے خلاف سمجھتے تھے، اور دینی تعلیم کو چاہتے ایگزیکٹلی کس طرح پاسبل ہے؟
دیکھیے
مغرب نے تو ہمیں بہت ہی اجازت دی ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب کے دنیا پر بہت احسانات ہیں، میں تو اس کو انسانیت کا سفر کہتا ہوں، مغرب اور مشرق میں اس کو تقسیم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا تھا؟ وہ یہ رہا تھا کہ ایک طرف تو سائنس اور اس کی ایجادات اور اس کے کمالات تھے جو ہر طرف سے ہمارا احاطہ کر رہے تھے، دوسری طرف سوشل سائنسز کی کچھ ڈیولپمنٹس تھیں، جیسے جمہوری نظام بنا، جیسے اختیارات کی تقسیم ہوئی، جس طریقے سے ایک سوشل آرڈر مغرب وجود میں آیا، ان میں سے بھی بہت سی چیزوں کو اقبال محسوس کرتے تھے کہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک فلسفہ اور فکر بھی تھا، اور ان کا احساس یہ تھا کہ یہ فلسفہ اور فکر ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر سرتسر مادی ہو جائے، اس کے اندر سے وہ روح نکل جائے جو اخلاقی روح ہے، تو اس پہ انہیں تشویش بھی ہوتی تھی اور اس تشویش کا بھی وہ اظہار کرتے تھے۔ یعنی ایک شاعر کی حیثیت سے اصل میں آدمی کے اوپر مختلف احساسات طاری ہوتے ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ ابھی دیکھیے نا، مثال کے طور پر آپ ایک سادہ اسلوب میں اس کو دیکھیں تو ہر آدمی اس وقت نوحہ پڑھ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی وجود میں آئی، انسان نے اس سے بہت فائدے اٹھائے، لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت گلوبل وارمنگ کا ایک افریت ہے جو ہمارے اوپر حاوی ہو رہا ہے، تو توجہ دلا رہے نا سائنسدان کو، توجہ دلا رہے انسانی رشتے ہیں ان میں، یعنی اب یہ ٹیکنالوجی جس نے ہمیں ہزاروں لوگوں سے وابستہ کر دیا، ہم یہاں بیٹھ کے پوری دنیا سے بات کر سکتے ہیں، لوگوں کے بیڈ روم تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، اس کے کچھ سوشل اسپیکٹس بھی ہیں جو بعض اوقات ہمیں تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک ہی گھر کے اندر بچے اصل میں اب فیس بک سے اپنے باپ کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بعض چیزیں ڈسٹرب بھی کرتی ہیں، کیونکہ جس وقت کوئی تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی ایک بڑا لمبا عرصہ لیتی ہے جب وہ بحران سے نکال کے اپنے آپ کو اسٹیبل کرتی ہے۔ تو تہذیبی اقدار اقبال کے زمانے میں ابھی اتنی نمایاں اور اتنی واضح نہیں ہوئی تھی، ابھی تو خود جو مغرب ہے اس کے ہاں بھی ملوکیت اور جمہوریت کا ایک امتزاج چل رہا تھا، دو جنگیں ہوئی تھیں جس میں مغرب نے اپنا بدترین چہرہ دکھایا تھا، یعنی کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. دیکھیے اقبال تو پہلی جنگ عظیم کے بعد یعنی جو کچھ دیکھتے گئے تھے، دوسری شروع ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی کچھ انہوں نے آثار اس کے دیکھ لیے تھے، 45 میں وہ ختم ہوئی ہے. یہ جو آج آپ کو مغرب نظر آتا ہے یہ اقبال کے بہت بعد پیدا ہوا،
برٹش راج
اس وقت اصل میں نوعیت بالکل مختلف تھی. اچھا کالونیز قائم تھی، مختلف جگہوں پر اقتدار تھا، حکومتیں قائم تھیں ان کے زمانے میں، تو ابھی یہ بھی نہیں ہوا تھا. تو ایک استبداد بھی مغرب کے ساتھ وابستہ ہو گیا تھا کہ وہ آپ کا مال لوٹتا ہے، وہ آپ کی منڈیوں پر قبضہ کرتا ہے، اس نے جگہ جگہ اپنے ادارے قائم کر رکھے ہوئے ہیں. تو اس وقت کے مغرب میں اور آج کے مغرب میں بہت فرق بھی ہے، اس لیے اقبال کو اس کے تناظر میں رکھے.
حمدی صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مشاہداتی سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ مسلمان جو کم ترقی یافتہ یا غریب ملکوں میں ہیں وہاں ایک اور مائنڈ سیٹ ہے، جبکہ وہ مسلمان جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہیں اور انہوں نے ترقی کے اس عمل کا وہ حصہ بنے ہیں یا اس کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا، ان کے سامنے ہوا، ان کے ہاں بھی ہمیں ایک خاص سوچ نظر آتی ہے کہ فارورڈ لکنگ اور فارورڈ موونگ جو کانسیپٹ ہونا چاہیے ایک ترقی پسند اور پروگریسو معاشرے کا، اس کی بجائے وہ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل شاید وہاں ہے. ابلیس کی مجلس شورا جو نظم ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کی، اس میں ابلیس اپنے مشیروں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی انہیں اللہ اللہ پہ لگا دو تاکہ یہ دنیا سے کٹے رہیں اور ہمیشہ غلام رہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ اور ایک شاہین ہمارا اگر قومی تشخص ہے اور اگر ہم اپنے نوجوان کو شاہین سے تعبیر کرتے ہیں، تو جس قوم کا قومی تشخص یا مزاج اس طرح کے شاہین پر مبنی ہوگا تو اس معاشرے میں فاختہ تو ہمیشہ خون میں لتڑی بھی پائی جائے گی.
ملک اسلم صاحب، بہت معذرت کے ساتھ آپ جب بھی سوال پوچھتے ہیں بریک کا وقت ہو چکا ہوتا ہے. دو سوال ہیں ملک اسلم صاحب کے اقبال کے حوالے سے، غامدی صاحب ان کا جواب دیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اقبال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں غامدی صاحب. بریک سے پہلے ملک اسلم صاحب نے آج سے ابلیس کی شورا کے حوالے سے اور شاہین کے حوالے سے سوال کیا تھا.
یہ دونوں سوال بہت اچھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک شاعر جب اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں بیان کرتا جس طرح کہ ہم نثر میں اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہاں ہم بہت سے مقدمات قائم کر لیتے ہیں اور وہ چیزیں بھی واضح کر دیتے ہیں جن سے کسی غلط فہمی کا امکان ہوتا ہے. شاعر کا بنیادی اسلوب مبالغے کا ہوتا ہے، وہ اسی سے حسن پیدا کرتا ہے. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے و مرا کے درو دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. یہ اب ظاہر ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ آپ کو جا کے خوشہ گندم کو واقعی جلا دینا ہے اور کھیتیاں ویران کر دینی ہے اور آپ نے جلاؤ گھیراؤ کر کے پوری قوم کو تباہ کر دینا ہے، تو یہ مقصد نہیں ہوتا اس کا. اسی طرح جب انہوں نے شاہین کا استعارہ اختیار کیا تو اس سے بھی کچھ مقاصد تھے ان کے سامنے. تاہم یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا جو سبق ہمیں ملا وہ کوئی بہت اچھا نہیں ملا. یعنی ہم نے یہ خیال کیا، اور یہ پچھلے 200 سال کی ہماری تاریخ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت انحطاط پذیر ہیں، دنیا کی دوسری قوموں نے دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، ہم محکوم ہو کر رہ گئے ہیں. اب ظاہر ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر علاج کیا ہے، کیسے نکلے؟ تو حقیقی علاج تو یہ ہے کہ کسی قوم پر زوال نہیں آتا جب تک وہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے پست نہیں ہو جاتی. حقیقی بات یہ ہے، یعنی آپ کا جو اجتماعی اخلاقی نظام ہے وہ فرسودہ ہوتا ہے. یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کا ایک عام آدمی، ایک مزدور بھی مغرب میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا چیز ہے جو اس کو خیرہ کر دیتی ہے؟ وہ اصل میں اجتماعی اخلاقیات ہے. اجتماعی اخلاقیات جس میں قانون کی پابندی کی جاتی ہے، لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، استبداد نہیں ہوتا، ان کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ریاست معاشرہ حساس ہوتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ قطار باندھے ہوئے ہیں، صفائی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو اجتماعی اخلاقی اقدار کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. تو اجتماعی اخلاقیات ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر جب کمزوری آ جاتی ہے تو پھر کسی قوم کے لیے کھڑا رہنا ممکن نہیں رہتا. اسی طرح علم. اچھا علم میں ایک پہلو تو علم کا وہ ہے نا جو ہمیں وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، خدا کے پیغمبر لے کر آتے ہیں، ان کا موضوع ہی بالکل دوسرا ہے. لیکن وہ جس کو علم طبعی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سائنسز جو ہے، یہ اصل میں آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب جنگ آزادی ہو رہی تھی تو جنگ آزادی میں کم و بیش انگریزی افواج پسپا ہو چکی تھی. 1857 کی جنگ آزادی میں وائرلیس ایجاد ہو گئی، اس میں ایک میسج پہنچ گیا اور اس کے نتیجے میں کمک لانا ممکن ہو گیا. یعنی ٹیکنالوجی کی ایک معمولی سی ایجاد نے
کہاں ضرورت ہے
صورتحال کو پلٹ کے رکھ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اصل میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اب اس وقت مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے آخری پستی میں گر چکے ہیں. یعنی اخلاقی لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی آدمی پہ اعتماد نہیں کر سکتے.
بالکل.
یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے تو میں یہ توقع کروں گا کہ یہ معاملہ ٹھیک کرے گا، یہ کسی کا حق نہیں مارے گا، یہ ملاوٹ نہیں کرے گا، یہ چور بازاری نہیں کرے گا، یہ کسی دوا میں ملاوٹ کر کے کسی کے لیے خطرہ نہیں بنے گا، میں یہ توقع نہیں کر سکتا. یعنی اس طرح کی ساری توقعات برعکس بلکہ قائم ہو جاتی ہیں. علمی لحاظ سے ہم عرصے سے نقال ہیں. جن آپ نے لوگوں کی بات کی ہے جو ذرا بہتر ہے، ترقی یافتہ بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر ملیشیا ہے، جیسے ترکی ہے، یہ دو ملک ہیں نا کہ جو ہمارے یہاں نسبتاً ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انوویشن کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے بہت زیادہ، ابھی زیادہ تر نقالی.
معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی، میں تو ان مسلمانوں کی بات کرتا ہوں جو مغرب میں، یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں، ان کے رویوں کے حوالے سے بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے.
وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ
نہ ترقی یافتہ معاشروں میں ہیں،
نہ ابھی علم کے لحاظ سے وہ گرفت پیدا ہوئی ہے، نہ اخلاقی رویوں میں بھی آپ دیکھیے کہ وہی لوگ جو مغرب میں ہوتے ہوئے بظاہر آپ کو بہت قاعدے ضابطے میں نظر آئیں گے، وہ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنا چولہا اتار کے فارغ ہو گئے ہیں. یعنی ایک دوسری شخصیت آپ کے سامنے وجود میں رہتی ہے. ہماری لیڈرشپ نے اقبال سے جو پیغام لیا وہ یہ تھا کہ اصل چیز کیا ہے، بلکہ اقبال سے پہلے سے بھی یہی صورتحال تھی، اصل چیز جہاد ہے. آپ کو تلوار اٹھانی ہے، آپ مجاہد تھے، دنیا پر آپ نے اسی کے ذریعے سے غلبہ حاصل کیا ہوا تھا، اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کا غلبہ قائم ہو جائے گا. لیکن آپ پچھلے 200 سال کی تاریخ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو گران گزرے، یہ شکست کی تاریخ ہے. یعنی ٹیپو سلطان کو آپ دیکھ لیں، سراج الدولہ کو آپ دیکھ لیں، آپ مہدی سوڈانی کو دیکھ لیں، آپ انور پاشا کو دیکھ لیں، یعنی کسی ایک کو اٹھا کر دیکھ لیں، آخر میں آپ ملا عمر صاحب کو دیکھ لیں. ہر جگہ ایک شکست کی داستان ہے جو ہماری پیشانی پر لکھی گئی ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل چیز کی طرف توجہ نہیں دی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے اس میں اقبال کو بھی غلط استعمال کیا. یعنی انہوں نے اس طرح کے اشعار سنا دیے کہ پلٹنا جپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، اور یہ کہ لڑا دے مغولے کو شہباز سے. یہ ساری چیزیں اپنا ایک رخ رکھتی ہیں، ان کا ایک میسج ہے. یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اگر اچھا اسلحہ ہے، اچھی ٹریننگ ہے، اچھی تربیت ہے، تو آپ کا مورائل بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. لیکن نہ اچھی ٹریننگ ہو، نہ اچھا اسلحہ ہو، نہ نظم ہو، نہ ضبط ہو، کوئی چیز بھی نہ ہو اور صرف مورائل ہو، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو یہ نتیجہ ہے جو اصل میں اقبال کو بھی غلط انٹرپریٹ کر کے نکلتا ہے. تو ہمیں اس سے بھی ایک صحیح میسج دینا چاہیے.
صحیح.
دوسری چیز جو آپ نے فرمائی اللہ کے حوالے سے، جیسے کہ اس نے مجلس شورا میں بھی یہ بیان کیا، اس میں بھی اقبال درحقیقت ایک رویے پر تنقید کر رہے ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ان کے نزدیک کوئی ایسی چیز ہے کہ جو قابل اعتنا نہیں ہونی چاہیے. ان سب چیزوں پر بھی انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے. وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری جو دنیا کے اندر تمہارا کردار ہے، یہ کردار تمہیں ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کردار کو چھوڑ کر کہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے، فقط اندو ہو دلگیری. تو یہ جتنی اس طرح کی چیزیں، ان میں وہ ایک خاص رویہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ شاعری میں تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں ہمارے ہاں کمیونزم اور سوشلزم کی تحریک چل رہی تھی، تو لوگ اقبال کے یہ اشعار پڑھتے تھے کہ خوشہ گندم کو جلا دو اور جلانے کے لیے.
میں اسی سے متعلق اگلا سوال آپ اجازت دیں. تو اقبال نے، آپ نے بال جبریل کی وہ نظم کے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اور کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے میسر نہیں دہکا کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو اسے پڑھنے کے بعد جو شاعر کا تخیل سامنے آتا ہے کہ وہ اس استحصالی معاشرے کی معاشی اور سماجی ناہمواری کی جانب اشارہ کرتا ہے، تو کیا اس سے ہم یہ مطلب لیں کہ اقبال تصوراتی طور پہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس استحصالی نظام کے خاتمے کے بغیر غربت اور عمارت کا فرق مٹایا نہیں جا سکتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کے ہاں اس خیال کی پذیرائی ہے؟
اس کو سمجھتے تھے. یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس نظم کو آپ آخر تک اگر پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ استحصال کا ذریعہ حقیقت میں ایک طرف تو وہ جاگیردارانہ ذہنیت بنتی ہے. وہ ذہنیت ہے،
بالکل
ذہنیت. وہ جاگیرداری نظام میں ہو، سنتکاری نظام میں بھی آ کے وہ ذہنیت بالکل صحیح. دوسرے ملائیت بنتی ہے، یعنی جو آپ کی زنجیر پا بن جاتے ہیں. انہوں نے خاتمہ جہاں کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا. یعنی اگر آپ دونوں کو ملائیں تو حقیقت میں پوری کی پوری جو انسانی استحصال کی تاریخ ہے اس کو سمیٹ دیا انہوں نے اپنی اس نظم کے اندر. اس کا ان کو شعور بھی ہے، اس کا ان کو احساس بھی ہے. بلکہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو جناح صاحب کے نام، قائد اعظم کے نام خطوط لکھے ہیں، اس میں خاص طور پر اس کو موضوع بنایا ہے کہ یہ پنجاب کے لوگوں کی غربت کا ہمیں علاج کرنا ہے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ میں شریعت میں وہ روح دیکھتا ہوں جس سے ہم شاید اس پہ قابو پا سکتے ہیں.
صحیح.
تو
صحیح.
یہ اصل میں ان کا ایک جو اضطراب ہے, باطنی اضطراب ہے, اس کے دو حصے ہیں. یعنی ایک طرف تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ذہن بنیادی طور پر مفلوج ہو کے رہ گیا ہے, اس میں بیداری آئے, اور دوسری جانب ان کا معاشرہ استحصال زدہ ہے. یہ جو انہوں نے فرمایا کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری, اس میں بھی یہی میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ جب تک آپ ملائیت کے اس تقلیدی ذہن سے نجات نہیں پائیں گے, سلطانی کی محکومیت سے نجات نہیں پائیں گے, اور جب تک یہ پیری مریدی کارخانے اسی طرح لگے رہیں گے اور لوگوں کے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار نہیں ہوگی تو آپ کی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. ہمارے ہاں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لوگوں میں جذبہ پیدا کیا جائے تو اس سے قومیں ترقی کرتی ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں میں علم اور اخلاق کا صحیح شعور پیدا کیا جائے, ان کے اندر ندرت افکار ہو, نئی ایجادات کا دائیا ہو, نئے علوم تلاش کرنے کا جذبہ ہو, اس سے قومیں اٹھتی ہیں. اس کے بعد جذبہ ان کو ایک آخری مہمیز دے.
گاندھی صاحب, آپ علم, اقبال بار بار زور دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا قوموں کے لیے ضروری ہے. ہم نے مذہب پہ بات کی, سیاست پہ بات کی, نوجوان اقبال تو شاہین اور پرواز کی بات کرتے ہیں, لیکن عورتوں کے لیے انہوں نے ایسی کیوں بات کی کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن. یہ تو کچھ اکبر الآبادی والی بات, وہ بھی کیا یہ چاہتے تھے کہ خاتون خانہ بنی رہے.
اصل میں جو بحرانی دور گزر رہا تھا نا, اس کو میں تہذیب کا بحران کہتا ہوں. ہماری ایک پرانی تہذیب تھی, اس پرانی تہذیب سے فطری طور پر ہر آدمی وابستہ ہوتا ہے. ہمارے گھر کیسے تھے, ہمارا رہن سہن کیسا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ دلی کے اشرافیہ کی تہذیب کیا تھی, تو اس تہذیب کی جگہ آپ نئی تہذیبیں کہہ رہی تھیں. اس بحرانی دور میں آپ کو دونوں طرح کی چیزیں مل جائیں گی. دونوں شاعر ہیں, یعنی اکبر آبادی بھی طنز کریں گے, تعریض کریں گے, اور یہ بھی کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے اکبر کے انداز میں بھی کچھ شاعری کی ہے. تو اس میں بعض اوقات ان چیزوں کی طرف وہ توجہ دلاتے ہیں کہ ایک نئی تہذیب آ رہی ہے, نئے افکار آ رہے ہیں, نئے خیالات آ رہے ہیں, کہیں ایسے تقلیدی ذہن کے ساتھ ہم اس کو قبول نہ کریں کہ اپنی تہذیب کی شناخت کو بیٹھے. اس کو بیان کرنے کے اسالیب یہ ہیں. ظاہر ہے جب ہم نثر میں بیان کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ مبالغہ نہیں ہوتا, وہاں ذرا شدت آ جاتی ہے.
گاندھی صاحب, جمہوریت کے حوالے سے بھی اقبال کا ایک نقطہ نظر سامنے آتا ہے, خاص طور پہ وہ جو مشرق وسطی کے ممالک کے بارے میں انہوں نے بات کہی کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ جہاں جمہوریت نہیں ہے وہ امارات یا بادشاہت ہے, تو یہ اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی بات ہے. اور دوسری جانب اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک جمہوری معاشرہ ہے, اور ہم اجتہاد کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں اقبال بھی, اور جمہوریت کے حوالے سے ان کا یہ رویہ بھی ہے کہ جی یہاں اس جمہوریت میں تو لوگوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. تو ایک ایسی جمہوریت اور ایک ایسا منتخب ادارہ جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں, اس میں اجتہاد جیسے اہم مسئلے کو ہینڈ اوور کرنا اس کو, اور اسے اس کی ذمہ داری دینا کہ وہ اس پہ بحث مباحثہ کرے اور قوم کے لیے راہوں کا تعین کرے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جمہوریت ان مسائل کا حل پیش کر سکتی
ہے؟ دیکھیے, بات یہ جمہوریت بنیادی اصول کا نام ہے کہ حق کے اقتدار کس کے پاس ہے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ بندوق کے پاس ہے,
صحیح,
پھر جس کے پاس بندوق ہوگی وہ آپ پر حکومت کر لے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کسی خاندان کے پاس ہے, کسی مذہبی پروہت کے پاس ہے, یہ کس کے پاس ہے. تو اگر آپ بالکل اصول پر گفتگو کریں تو یہ دو جگہ ہو سکتا ہے, یا خالق کے پاس یا لوگوں کے پاس.
صحیح,
یعنی یا تو یہ بات قاعدے کی ہوگی کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے, وہ ہمارے لیے کسی حکمران کا تقرر کر دے, سر تسلیم خم,
بالکل,
اس نے تو یہ کام بند کر دیا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تقرر کا دروازہ بند ہو گیا.
صحیح.
اب لوگوں ہی نے فیصلہ کرنا ہے. لوگوں کو آپ بے شک وہ بات کہیں جو اقبال نے کہی ہے, گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو,
جی,
از مغزے دو صد خر فکر انسانی نمی آئے,
جی,
یعنی یہ ساری باتیں بے شک کہیں, لیکن بہرحال وہ دو صد خر ہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے حکمران منتخب کرنے ہوتے ہیں.
فیصلے کا اختیار انہی
فیصلے
کے پاس.
اختیار انہی کے پاس ہے, کیونکہ صحیح. اور کوئی جگہ نہیں جہاں پہ آپ فیصلے کو رکھ سکتے.
بالکل صحیح.
آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے, یا خالق فیصلہ کرے گا یا لوگ فیصلہ
مخلوق کرے گا.
اگر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ کس کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ اگر آپ سقراط سے لے کر اقبال تک سب فلسفیوں کو دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر ایرسٹوکریسی کے قائل ہیں. ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ بڑے اعلیٰ قسم کے فلسفی اور حکماء اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آئے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ اپنی جگہ بڑی اعلیٰ خواہش ہو سکتی ہے, لیکن ان فلسفیوں اور ان حکماء کا انتخاب بھی بہر عوامی نے کرنا ہوگا.
صحیح.
انہی کو کرنا ہوگا. اب آپ کی پارلیمنٹ وجود میں آ گئی,
جی,
جیسے لوگ ہوں گے اسی طرح کی پارلیمنٹ وجود میں آ جائے گی. پارلیمنٹ کبھی اجتہاد نہیں کرتی. دیکھیے, پارلیمنٹ قانون سازی بھی نہیں کرتی. حقیقت میں قانون کیا چیز ہے, اجتہاد کیسے کرنا ہے, یہ ہمیشہ کسی سوسائٹی کا علم کر رہا ہوتا ہے. آپ کے قانون کے ماہرین ہوتے ہیں, آپ کے شریعت کے ماہرین ہوتے ہیں, آپ کے سماجی علوم کے ماہرین ہوتے ہیں, وہ اجتہاد کرتے ہیں, وہ نئی آراء قائم کرتے ہیں. پارلیمنٹ قبول کرتی ہے.
قبول یا رد
وہ اس کو قبول کر کے اس کو قانون کی صورت دیتی ہے.
صحیح.
اس وجہ سے میرے نزدیک اقبال نے یہ بحث اٹھائی ریکنسٹرکشن میں کہ ہماری پارلیمنٹ میں علماء ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے, میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں. میرے نزدیک دیکھیے پارلیمنٹ جس طریقے سے وجود میں آتی ہے لوگوں کے اعتماد سے اس کو آنے دیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک فرد کی حیثیت سے اگر کوئی دینی نقطہ نظر جاننا چاہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مختلف اہل علم کو دیکھتے ہیں نا. اچھا, اسی طرح سے آپ کو اگر مثال کے طور پر کوئی طبی مسئلہ درپیش ہو تو آپ مختلف اہل علم یا مختلف ڈاکٹروں یا مختلف ماہرین کی آراء دیکھتے ہیں.
صحیح.
جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو قبول کون کرتا ہے, آپ یا وہ شخص؟ یعنی میرا کام تو یہ ہے کہ میں آپ کو دین کے معاملے میں کسی چیز کا تجزیہ کر کے رائے بتا دوں.
صحیح.
قبول آپ نے کرنا,
مجھے
ہے.
کرنا
ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آپ کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور قبول کرنے کا اختیار بھی دیا ہے.
صحیح.
تو پارلیمنٹ اجتماعی سطح پر سوسائٹی میں جو علم موجود ہوتا ہے اس کی بنیاد پر کسی اجتہاد کو قبول کر کے قانون کی صورت دیتی ہے, وہ اصل میں اجتہاد کبھی نہیں کرتا.
بہت شکریہ غامدی صاحب, آپ کی گفتگو کا یقیناً اقبال پہ بات مکمل نہیں ہو سکی, اس کے لیے مزید پروگرامز بھی ہونے چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ ملک اسلم صاحب, ہمیں آپ نے جوائن کیا. ہم یقیناً آج اقبال کی سوچ سے بہت دور ہیں. اقبال کس قسم کی قوم چاہتے تھے, کیا ہماری سوچ چاہتے تھے, اس کا ہم ابھی بھی تجزیہ کر سکتے ہیں. ان کی نثر موجود ہے, ان کا کلام موجود ہے, اسے پڑھیں. اور اقبال کس قسم کی قوم, کس قسم کا ملک دیکھنا چاہتے تھے, یہ جاننا مشکل نہیں ہوگا. مجھے اس کے ساتھ دیجیے اجازت, اگلے ہفتے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.